ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آن لائن پہ بتائیے کا وائس ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا پیچھے لیتا ہوں میں جو کل آپ کو کہا تھا ان پہ بتا کے اگلے سبق پہ چلیں گے ہم لوگ. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. ارم آپ پلیز کی کھڑکیاں بند کر دیں گے, نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں. انجو یہ آواز تھی, میں اس کو فیل کرنا چاہ رہی تھی. ونڈوز ادھر کی جو بھی ہے بند کر دیں. چلیے جی تیار ہے آپ؟ ریڈی؟ میں اس کو یہاں دیکھ رہی ہوں بیٹھا اور میں اس کو دعا دے رہی ہوں کہ اللہ کرے یہ علم کی محفلوں میں بیٹھے بڑا ہو کے. ہوں کلاس میں کیسے بیٹھتے ہیں ابھی؟ کلاس ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ منہ پہ انگلی رکھا ہے کیسے کرتے. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر لی یسر وتمم بالخیر. ہم نے قوم سبا کے بارے میں عمل کرتے سے جو چیزیں تھیں ان کو دیکھ لیا. کچھ چیزیں کیونکہ عمل کی نیت سے جب قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے تو ایک سٹریچ میں دیکھ لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو انسان کو سوچ پہ مائل کرتی ہیں اب وہ بتانا چاہوں گی. اور یہ سب کچھ قوم سبا کے بارے میں بتانے کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم حال کے آئینے میں ماضی کو دیکھیں یا ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھیں. اصل میں ہمیں قوم سبا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت نظر آ رہی ہے, اور چونکہ سورت کا نام سبا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ کر کے آگے نکل جائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کوئی سبق رکھا ہے. تو جیسے کہ بات تفسیر کے دوران ہو چکی کہ قوم سبا اپنے وقت کی بہت دولت مند قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا, لیکن اس کی وجہ سے یہ عیش اور مستیوں میں آگے. ان کے بارے میں چند کوٹیشنز آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے. ان کے مکانوں کی چھتیں, دیواریں اور دروازوں میں ہاتھی دانت, سونے, چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوتا تھا. یہ سب ہسٹورینز ہیں جن کی باتیں ہیں جو یہاں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ ان کی دولت کے افسانے سن سن کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا. یونان اور روم کیا تھا اس وقت کے؟ سپر پاورز تھی, وہ بڑی طاقتیں تھی, تو وہ بھی ان کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے تھے. اسی طرح روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی چلی جا رہی تھی. یعنی سپر پاورز کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری بہت ساری دولت کسی نہ کسی وجہ سے ان کے پاس آتی ہے, کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی. ان کا سر سبز و شاداب ملک باغات, کھیتوں اور مویشی سے بھرا ہوا تھا. اب دیکھیے کہ نیچرل ریسورسز جو ہوتے ہیں نا, یہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر. جیسے میں نے آپ کو پیچھے کہا کہ اگر ہمارا سارا ملک بھی کوئی خالی کر کے لے جائے, وی ڈونٹ مائنڈ, بیکاز ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز دیے ہوئے. تو یہی ان کے ساتھ تھا. یہ لوگ عیش میں مست ہو رہے اور جلانے کی لکڑی کی بجائے دار چینی سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے. اسی طرح سے جب ان کے علاقے کے قریب کے ساحل سے تجارتی جہاز گزرتے تو وہاں تک خوشبوؤں کی لپٹیں پہنچتی تھیں. پہلی مرتبہ سنا سواد سے ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا سنا کا نام, کسی کو پتا ہے کہاں سنا تھا؟ قرآن میں نہیں آیا, تفسیر میں اینڈ پہ آئے گا, لیکن بہت معروف نام ہے. چلیے یمن کے ساتھ ہی سنا کبھی جی نہیں, یہ کس ٹیکس میں ذکر آ چکا ہے, دو دفعہ دو تین جگہ گزر چکی ہے. اب رہا یمن سے تھا, سنا کے مقام سے آیا تھا, سورت فیل میں ہم پڑھیں گے وہی جگہ یہ. یعنی آپ دیکھیں, میرا تو دل کرتا ہے میں آپ کو ان کی پوری ہسٹری پڑھاؤں اور آپ دیکھیں کہ قوموں کے عروج اور زوال ہمارے لیے کیسے ایک آئینہ بن کے کھڑے ہیں. لیکن جو بنیادی چیزیں وہی شیئر کروں گی. کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ سنا کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شکاف عمارت تعمیر کی جو قصر غومدان, جسے میں نے آپ کو نام نہیں لکھا ہے تب لکھ لیجیے, غومدان, یعنی ایک محل تھا غومدان نام کا جو قائم کیا سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے بڑی رکھی اور صدیوں تک یہ مشہور رہی. ارم و رحیم کہتے ہیں کہ اس کی 20 منزلیں تھیں اور ہر منزل 36 یعنی 36 فٹ بلند تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور کی, میں حساب لگا رہی تھی کہ آج 10 ہے تو 36 ہے, تو یہ آج کی 100 منزلہ بلڈنگ کے برابر اونچی بلڈنگ تھی. یہ سب بس اسی وقت تک رہا جب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا. آخر کار انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تو رب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا. ان کی خوشحالی کی جو تین بنیادی چیزیں تھیں, یعنی کیا ان کا سورس آف انکم تھا, نمبر ایک ان کے پاس معیشت تھی, یعنی چلے تین لکھ لیجئے, قوم سبا کے عروج کی بنیادیں کیا تھی, نمبر ایک زراعت تھی, دوسری تجارت تھی. زراعت کو انہوں نے آبپاشی کے بہترین نظام کے ذریعے سے ترقی دی تھی. ان جیسا آبپاشی یعنی جو واٹرنگ کا نظام ہوتا ہے جو فصلوں کو پانی دیتے ہیں, اس دور میں بابل کے سوا اور کہیں نہ تھا. ان کی سرزمین میں قدرتی دریا نہیں تھے, نوٹ کیجئے گا, ہمارے ملک میں تو ہے نا الحمدللہ, لیکن عرب میں نہیں ہے, قدرتی نہیں تھے. بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہ نکلتے تھے. انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنا لیے تھے اور ان سے نہریں نکال نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا. اس نظام آبپاشی کا سب سے بڑا پانی کو سٹور کرنے والا وہ تالاب تھا جو شہر معرب کے قریب کوہ بلق کے درمیانی وادی پر بند باندھ کر تعمیر کیا گیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تو 5ویں صدی عیسوی کے وقت میں یہ عظیم الشان بند ٹوٹ گیا اور اس سے نکلنے والا سیلاب راستے میں بند پر بند توڑتا چلا گیا, جہاں تک کہ پورے کے پورے ملک کا نظام آبپاشی تباہ ہو گیا اور پھر اسے کوئی بحال نہ کر سکا. یعنی نعمتیں انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ ایک بند ہی تو ٹوٹا تھا تو پورے ملک کو کیا ہو گیا, تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جب ایک بند ٹوٹا تو اس کے ساتھ سارے بند تھے. اور یہ جو لفظ ہے نا سد یہ سیل ارم, سیل تو آپ کو بتا دیا, ارم عربی زبان میں عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ارم کہتے ہیں بند کو, یعنی بند ڈیم کے معنی میں کہہ لیجئے. تیسری ان کی جو بہت اہم چیز تھی یا کہہ لیجئے کہ جو ان کا سورس آف انکم تھا وہ تجارت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جغرافیائی لحاظ سے بہترین مقام دیا تھا, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا آج کے دور میں سینٹرل لوکیشن تھی. پیچھے آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایک طرف ایشیا ہے تو دوسری طرف یورپ تھا, یعنی جیسے آج کے عرب ملکوں کی جو سچویشن ہے بالکل وہی ان کی لوکیشن تھی. اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. 1000 برس سے زائد مدت تک یہی قوم مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی. ایک طرف ان کی بندرگاہوں میں چین کا ریشم, انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے, ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں, مشرقی افریقہ کے زنگی غلام, بندر, شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے, اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم اور یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ وہ خود ان کے علاقے میں لوبان, اود, امبر, مشک, عمر, قرفا, قصب و زریرہ, سلیخہ اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر اور شام اور روم اور یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. دیکھیے اللہ کبھی تیل دے کے مسلمانوں کو نواز دیتا ہے, کبھی اس طرح کے نیچرل ریسورسز دے دیتا ہے. لیکن قومیں جب ان چیزوں کو مس یوز کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی تو ہوتی ہے, اور اللہ کا قانون بے لاک ہے, اس کو کسی پہ نہیں آتا. پھر تھوڑا سا ان کا جو سوشل سیٹ اپ تھا اس کو بھی سن لیجئے. 650 قبل مسیح کا یہ دور تھا. جو اس دور کے بادشاہ تھے ان کو مقرب کہتے تھے, قرب ہے نا کاف سے, یعنی مقرب کہتے تھے. اور گمان کیا ہے یہ کہ مقرب کا ہی ہم معنی, مقرب کہتے ہیں کلوزنس. کیسے؟ اب کیونکہ اگلی آیتوں میں ہم نے شرک کی بہت ساری باتیں پڑھنی ہیں, تو ظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہاں شرک کی بات کیوں آگی قوم سبا کے ساتھ. تو بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے کہ قوم سبا کے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں شرک آ گیا تھا. کیا لوگ ان کے بارے میں سوچتے تھے؟ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے, یا دوسرے لفظوں میں یہ کاہن بادشاہ تھے. اور اس زمانے میں ان کا پایا تخت جو تھا, یعنی یہ جو مشہر تھا جس کو آپ کیپیٹل کہہ لیں, سرداح تھا, جس کے کھنڈر آج بھی معارف سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں. اسی دور میں معارف کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی. بعد میں آنے والے بادشاہوں نے اس کو وسیع سے وسیع کرتے رہا. اس کے بعد تھوڑا سا دور اور گزرا, 650 سے لے کر سمجھے کہ تھوڑا سا آگے اور دور آ گیا. تو اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کیا, جس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب ہوگا. دیکھیے آج کے حالات نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دین سے تو جدا ہو سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہی ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا کہ مذہب کی بات نہ کرو, اور سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب آ گیا. اس زمانے میں ملوک سبا نے سرداح کو چھوڑ کر معارف کو اپنا دارالسلطنت یعنی کیپیٹل بنا لیا اور اسے غیر معمولی ترقی دی. یہ مقام سمندر سے 3900 یعنی 3900 فیٹ کی بلندی پر, یعنی بہت اونچی جگہ تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اونچی جیسے پہاڑی جگہ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور وہاں ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. 3900 فٹ کی بلندی پر سنا سے 60 میل جانب مشرق واقع ہے, اور آج تک ان کے کھنڈرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے دور کی ایک بہت بڑی متمدن قوم تھی جس کا یہ مرکز تھا. ڈکلائن کیسے شروع ہوا؟ 115 سے 300 قبل مسیح تک کا جو دور تھا, اس میں ملک سبا جو تھا اس پر حمیر نام کا ایک قبیلہ غالب ہو گیا, جو تھا تو قوم سبا کا ہی لیکن تعداد میں دوسرے قبائل سے بڑا ہوا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں اگر سمجھا دوں بات کو ہلکا رکھتے ہوئے, اپنوں میں ہی فتنے شروع ہو گئے. یعنی ان کا جو ڈکلائن تھا, اور آپ اسپین کا حالات پڑھ لیجئے, جو اسپین ٹوٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گیا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے کرسچن کے ہاتھ میں آ گیا, اس میں بھی آپس کا انتشار تھا. ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جس کو آپ کہنے تھے کہ ٹولیوں تو بن گئے لیکن یہ ایک چیز میں ختم ہو گئے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ قوم جہاں کل تک کیا ہوتا تھا, اس ڈنکے بجتے تھے, آج وہاں پہ کیا ہونے لگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں حضرت داؤد اور سلیمان کے ساتھ ان کا ذکر کیوں آیا ہے, اس کو بھی تاریخ کی نظر سے سن لیجئے. اس کا وطن عرب کا جنوبی کونا تھا جو آج یمن میں مشہور ہے. ان کے عروج کا دور 1100 برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے. حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا, یعنی یہ مشہور تھے حضرت داؤد کے دور میں دولت مند قوم. یعنی ان کا دور کون سا, اب یہ کہہ لیجئے, حضرت سلیمان اور داؤد کا دور ہے, اور لوگ ان کو اس نام سے جانتے تھے. یہ شروع میں سورج کو پوجتی تھی قوم, یعنی آغاز کہاں سے ہوا ان کے شرک کا, سورج کو پوجتے تھے. پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لے آئی, یاد ہے سورج نمل, جب وہ ملکہ کہ اس کی غالب اکثریت بھی مسلمان ہو گئی. لیکن بعد میں نہ جانے کس طرح ان کس وقت ان کے اندر شرک اور بت پرستی کا زور ہو گیا, اور جن ستاروں کو یا جن خداؤں کو پوجتے تھے ان کے نام المکہ چاند دیوتا, استر زہرہ, ذات حمیم اور ذات بودان یعنی سورج دیوی, اور حوبس اور حرتم اور حرمت اور پتہ نہیں کیا کیا بتوں کی پوجا شروع ہوگی. المکہ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حقدار قرار دیتے تھے. نوٹ کر رہے ہیں، سیاسی شرک تھا ادھر. حکمرانوں کو لوگ نہ صرف یہ کہ حکمران کہتے تھے بلکہ ان کو اپنا خدا بھی کہتے تھے، یعنی منوان ان کی باتیں مانتے تھے. اور یمن میں بکثرت ایسے کتبات ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً المکہ کے مندروں سے بھرا ہوا تھا، اور ہر اہم واقعے پر ان کے شکریہ ادا کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قلیل من عبادی الشکور، کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نعمت دی اللہ نے نعمتیں اور شکریہ ادا کے المکہ کے یہ ادا کر رہے ہیں. اور یمن کی تحقیقات میں کہتے ہیں کہ یمن سے تقریباً 3000 کتبات ملے ہیں جس میں سے یہ ساری انفارمیشن آپ کو سنائی جا رہی ہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ ان کی عربی روایات، رونانی اور یونانی تاریخ کی ساری روایتیں جمع کریں تو اتنی موٹی کتاب بن سکتی ہے کہ جس کو انسان پڑھے تو ان کی زندگی کے اوپر غور و فکر ہو سکتا ہے. آپ کو یہ ساری باتیں سنتے ہوئے کچھ نیا لگا؟ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے. اصل بات ہے کہ جب لوگ اللہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھتے اور دوسری طرف چل پڑتے ہیں تو یہی حالات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک معبود جس کا نام زی سموائی، جیسے سماواتی والارض ہے نا، زمین و آسمان کا رب، یعنی ان کے ایک بت تھا. ملکت سبا کے متعدد مقامات پر ایسی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں جو زو سموی یا زو سماوی، یعنی رب سما کی عبادت کے لیے مخصوص تھی. بعض مقامات پر اس معبود کا نام ملکن زو زی سما، یعنی زو سماوات، یعنی بس اب یہ کہہ لیجئے کہ بادشاہوں کا جو آسمان کا مالک ہے، یہ نام تھا. اور صدیوں تک ایسا رہا، اور ایک عمارت بھی ملتی ہے جہاں یہی نام لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد، یعنی کہنے کا مطلب جو آپ جو بات بتا رہی، اس کا مطلب یہ کہ ایکچولی ان دا بگننگ یہ مسلمان ملک تھا، یہ قوم مسلمان تھی. اللہ کا نام موجود ہے، اللہ کے نام پر عبادت گاہیں موجود ہیں. 465 کے کتبے میں یہ لفظ تک لکھے ہوئے ہیں کہ بنسری، میں اردو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس خدا کی مدد اور تائید سے جو آسمان و زمین کا مالک ہے. اسی طرح ان کی تاریخ میں خدا کے لیے رحمان کا لفظ بھی موجود ہے. اصل الفاظ ہیں بردا اور رحمانان، رحمان کی مدد سے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، یہ اصل خلاصہ ہے بات کا. تو جب اللہ کے قوم، جب اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں لوگ شرک کرتے ہیں تو پھر ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو حشر ان قوموں کا ہوا وہ آج ہم مسلمانوں کے ملکوں اور چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کا نہ ہو، کہ جہاں پہ تیرے سارے ریسورسز موجود ہیں. اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں نا، وہاں دنیا کے ریسورس بھی جمع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ بھی وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں دنیا کی ترقی اور بڑی بڑی بلڈنگ اور اس طرح کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، کہ جس کے بعد باقی لگتا ہے کہ لوگ آتے ہیں. ایک آخری بات ان کی کر کے تو آگے چلتی ہوں. یہ جو بات تھی نا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ انہوں نے کہا کہ ربنا بعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں دوری کر دیں. تھوڑی سی رات تو کر دی نا، کہ ان کو یہ چپتا تھا کہ اتنی آبادی کیوں ہے، وائی سو کراؤڈیڈ، یعنی ہمارا ملک اتنا کراؤڈیڈ کیا. جس پہ مفسرین نے ایک اور نقطہ پیش کیا، اور وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے امکانات ہیں، جس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی کثرت آبادی بری لگی اور انہوں نے فیملی پلاننگ کر کے آبادیوں کو کم کرنا چاہا. یہ وجہ آپ کو پیچھے بھی بتائی تھی، کم لوگ ہوں اور ہم اتنے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ کو تو مالتھیس کا نظریہ تھا آج سے 50-60 سال پہلے کہ یہ لوگ تو دنیا ختم ہو جائے گی اگر انہی ریسورسز پہ رہے. اور اسی طرح انہوں نے ایڈونچر کے نام پہ یہ سارے کام کر دیے اور ان چیزوں کو لے کر چل پڑے. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز جہاں، یعنی اسی سے ریلیونٹ ہے، وہ بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چنتا ہے تو پھر اس قوم سے اللہ تعالیٰ مطلوب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ملیں اور ان نعمتوں کو پا کر لوگ دنیا کو فائدہ دیں. اس قوم نے لوگوں کو فائدہ دینے کی بجائے اپنے ہی ملک میں عمارتیں اور مندر اور اس طرح کی یادگاریں قائم کر دی، کہ جس کی وجہ سے باہر کے لوگ، یعنی یونان اور روم کے لوگ جو تھے، یعنی سوری جو باہر کے جو بڑی سپر پاور تھی اس کی، وہ لوگ ادھر بڑے شوق سے آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے. لیکن بعد میں پھر ختم ہو گئی بات. پھر اسی طرح جو آپ کو اشارہ کیا تھا کہ جو اللہ نے ان کی تباہی کی، ہمیں پتہ چلا سیلاب آ گیا تو تباہی ہو گئی، کھڑی فصلیں ختم ہو گئی، ان کی آبادیاں ختم ہو گئی، بند ٹوٹ گیا. لیکن ایک اور تفسیر بھی نوٹ کر لیں جو میں نے اینڈ پہ حدیث دکھا دی تھی، لیکن مائٹ بھی کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے تو اس لیے دہرا رہی ہوں، کہ ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے اس میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ یہاں رہنے والوں کی عبادت کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو گیا تھا. معصیت کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جائے، معیشت میں تنگی پیدا ہو جائے، اور لذت میں تاثر یہ ہے کہ انسان کوئی حلال لذت حاصل کرنے بھی چاہے لیکن اس کو وہ نصیب نہ ہو، یعنی سب کچھ موجود ہونے کے باوجود لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے. اور ایک اور بھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کے مردوں نے کمانے کو ہی اپنی زندگی کا ڈھنگ بنا لیا. یہ بھی ایک تباہی ہے کسی قوم کی کہ جب لوگ جسم کے تقاضے اتنے پورے کرنے لگ جائیں کہ روح کے تقاضوں کو پیچھے سے پیچھے بھاگ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے. تو یہ سبق کا تھوڑا سا خلاصہ تھا، انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے اس کے بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں نے اس سبق کے شروع میں سبق کا خلاصہ کرایا تھا، کیونکہ بھول گئی ہوں میں. مجھے میرے ساتھ شک میں کہ سورت کے انٹرو میں ہم لوگ اتنے تھے کہ ہم نے سبق کا خلاصہ نہیں کیا تھا، تو میں دوبارہ بول دیتی ہوں اس کا بھی اور پھر اگلے کا بھی. ایک چھوٹی سی چیز جو میری یادداشت کے مطابق یہ کہ اس سبق کے آغاز میں خلاصہ کرانا بھول گئی تھی، تو میں اینڈ پہ اس سوچ کے ساتھ بول دیتی ہوں کہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہم آگے لے چلیں گے. تو سبق کا خلاصہ دیکھتے جی، براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. جیسا کہ سورت کے انٹرو میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس سورت کا موضوع جو ہے وہ شکر اور ناشکری کا رویہ. آج کے سارے سبق میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ الحمدللہ کہنے کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کہ کیا کام وہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اسی کو اپنا مان جاؤ. پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی شخص کا یا قوم کا چکنا چور ہونا اس سے کیا مراد ہے. پھر اگلی چیز اس سبق میں ہم دیکھیں گے دو تہذیبوں کا ٹکراؤ، سکتے ہیں کہ ڈس بلیف پہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اور ایمان بیسڈ. اور اس میں پھر ہم دو واقعات پڑھیں گے، دو مثالیں ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامک تہذیب کے نام سے، جن کو اللہ نے دولت بھی بہت دی، پیش کیا جائے گا، اور ان کے پھر لوگوں کو فائدے دینے کا ذکر ہے. اور حضرت داؤد کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے انیوژل معاملات تھے اس کا بھی ذکر ہے. پھر اسی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ناطے سے کچھ انیوژل معجزات دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ہواؤں میں اڑتے تھے، اور تصویر کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا تصویریں بنائی جا سکتی نہیں، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ قلیل من عبادی الشکور اس سے کیا ملتا ہے. اور آج ہی کے سبق میں دیمک کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے. اگر آپ سب چاہیں تو اپنی خوشی سے گوگل پر جا کر دیمک، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، ٹرمائٹ، ٹرمائٹ لا کے لکھ کر اس کی آپ ذرا خوبیاں پڑھ کے اس کی دیکھیں کس طرح یہ کام کرتی ہے. انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو ہم آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھائیں گے. دیمک کے گھر جو ہوتے ہیں نا، بلیو می، آپ جب اس کی تصویر بڑی کر کے دیکھتے ہیں نا، تو آج کے دور کے بڑے بڑے پلازاز ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند آپ دو تین گھنٹے چھوڑ دیں کوئی چیز کھلی یا دیمک کا ایک کیڑا کہیں ہو، شام تک آپ کی اس پوری دیوار پہ دیمک چڑھ چکی ہوگی. سٹیبلٹی، وہی کام جو پیچھے چونٹی کا پڑا، جو وہی کام جو ہم نے پیچھے نخل کی صورت میں شہد کی مکھیوں کا پڑا، وہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیں دیمک میں دکھتی ہے. ہم اس کو برا کہتے ہیں لیکن اپنے حساب سے وہ کیسے کامیاب ہے. آپ نے دیکھا کہ مٹی میں دیمک آتی ہے، فصلیں چھٹ جاتی ہیں. گھروں میں دیمک آتی ہے تو پورا پورا گھر لوگ خالی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور اس کی کچھ تصویریں اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دیکھ کے کچھ ہونے لگے گا کہ یہ ہم نے تو وہ دیکھی ہوئی ہے نا، پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جو گھروں میں لائنوں میں لگی ہوتی ہے، دیمک کی ایسی ایسی قسمیں کہ یہ پورے پورے پہاڑ بنا لیتی ہیں چند منٹوں میں، منٹ سے برادری کے چند دنوں میں. تو اس سبق کے اندر دیمک کا ذکر ہے کہ کیسے اس نے ایک راز افشاں کرا اور جنات جو تھے وہ بھاگ گئے اور حضرت سلیمان کی وفات کا خبر مل گئی. پھر اس کے بعد اس سبق میں ہم قوم سبا کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی ناشکری کے رویوں کو دیکھیں گے، کس طرح اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے مس یوز کیا اور اللہ نے ان کے اوپر وہی جو چیزیں کل تک ان کی نعمت تھی، ان کے لیے نعمت تھی، اس کو ضائع کر دیا. اور حقیقت ہے, یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ایک نعمت اگر ایک ملک کے لیے وہ نعمت ہے نا, تو وہ دوسرے ملکوں والوں کے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے. آج ویسٹ کی جو ترقی کے نام پر ہم ویسٹ میں جاتے ہیں اپنے ملکوں کے ریسورسز کو چھوڑ کر, اور وہی بات ہے کہ مزق نہ ہم کل ممزق, تو اپنے ملکوں کے کئی مسائل پہ ہم قابو پا لیتے ہیں, یعنی اپنی جان چھڑا کے وہاں سے نکل آتے ہیں, لیکن جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں وہاں اس سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. آپ یہ کہہ لیجیے کہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں بسنے والے صرف معاش کے لیے, باقی چیزوں کو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہی, صرف معاش کے لیے کہ چلو ادھر خطرہ بہت ہے ادھر خطرہ نہیں ہے, ادھر سیکورٹی ہے وہ نہیں ہے, ادھر مال نہیں ہے جابس نہیں ہے, دوسرے ملک جاتے ہیں تو وٹ وی آر دے آر ڈوئنگ, وہ صرف پرابلمس کو ایکسچینج کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں آپ کے پرابلم بہت ہے اور دوسرے ملک میں آ کے آپ پرابلم فری ہو گئے. پرابلم ادھر بھی بہت ہوتے ہیں لیکن صرف ان کی نوعیت چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, روٹی پانی کھانا ہے, کھانا اچھا سب ہے, لیکن یہاں تو وہ منہ کھولے ہوئے آپ کو پرابلمس دکھیں گے کہ جس کا ایک انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. تو اس سبق میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہمیں بات پتہ چلے گی. پھر آخری باتوں میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان غلط کیسے پایا, سچ کیسے ہوا, مطلب یہ کہ وہ حقیقت یعنی ابلیس کا جو گمان ان کے بارے میں سچ کیسے ہوا کہ اس قوم نے نہ شکری کا رویہ اختیار کر دیا. اب اس کے بعد ہم سبق کو شروع کریں گے. چلیے اب ہم آج کے سبق پہ آتے ہیں, یہ پچھلا تھا, اب انشاءاللہ اس اگلے سبق کا خلاصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلیے سبق شروع کرتے ہیں. آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ. ہمارا آج کا سبق شرک کی کباختوں سے شروع ہوگا, کس طرح قومیں تباہ ہو جاتی ہیں شرک میں پڑنے کی وجہ سے, اور جھوٹی سفارشیں لوگوں کو کیسے غافل کر دیتی ہیں. پھر ہم اس سبق میں دیکھیں گے جو بہت بنیادی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافۃ للناس بنا کر بھیجا, اس کے کیا دو بڑے معنی ہیں, اور ہم پھر اس کی روشنی میں آج اپنا عمل بھی دیکھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سبق کی یہ بہت بنیادی آیت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو ساری زندگی دوسروں کے نقش قدم پہ آنکھیں بند کر کے چلتے رہے اور حق اور باطل کا فرق انہوں نے نہ پایا. اور کمزور لوگ اس دن لیڈروں اور سرداروں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اولاد اور مال انسان کو کس کے قریب کرتی ہے, اللہ کے قریب یا جہنم کے قریب, یہ بھی ایک بنیادی ٹاپک ہے اس سبق کا. پھر ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں پہ گھبراہٹ کب طاری ہوتی ہے اور اس گھبراہٹ کو وہ کیسے ختم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس سبق میں کہ جب لوگوں کو بھرپور طریقے سے بتا دیا جائے, سمجھا دیا جائے, اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. اور ایک اور تھیم اس کا ہے کہ دکانداری اور دینداری کا فرق کیا ہے, اس کا ہم ایک تقابل کریں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت سا. اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ جنت کو پانے کا صرف ایک وقت مقرر ہے, جب اس وقت سے ہم آگے چلے جائیں گے تو پھر جنت کی فلائٹ مس ہو جائے گی, اور پھر جتنا مرضی پکاریں لیکن وہ انا لہم التناوش من مکان بعید, اب ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز واپس نہیں آتی. اور حقیقت ہے ہر نعمت کو پانے کا ایک وقت ہوتا ہے, جب ہم اس وقت اس نعمت کو نہیں پاتے نا تو پھر بعد میں پانے کی توفیق بھی چمتی ہے اور بندہ لے بھی نہیں پاتا. تو اس دنیا میں ہدایت کو پانے کا بھی ایک وقت ہے, ڈیٹیل سے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی اللہ نے چاہا. اب ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے. آج کے سبق کا بنیادی جو آیتوں کا کوریج ہے نا, وہ توحید اور شرک کا فرق ہے, اس لیے میں کوشش کروں گی ایسی آیتوں کو بہت زیادہ گہرائی میں جائے بغیر پڑھ لیں, اور سبق کے اینڈ پہ پھر ہم ان سب کا خلاصہ کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 22 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اے نبی ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا, جن کو تم نے معبود گمان کیا ہے اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ دیکھیے قل سے بات شروع کرتے ہیں. کل کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیں الذین, وہ دو پکارو کن کو, مشرکین مکہ لکھ لیجئے. کون تھے وہ؟ الذین زعمتم, جو گمان کرتے تھے, جن کو تم گمان کرتے ہو. یہ الذین جو ہے نا اس کے نیچے لکھیے, یہ ان کے بت ہیں, غلط نہ کہہ دیجئے گا, میں دوبارہ بولتی ہوں, قل نبی کو حکم, ادعو پکارو, کن کو پکارو, مشرکین مکہ کو پکارو, کیا کہو, الذین زعمتم, تم پکارو ان کو جن کو تم پکارتے, یعنی ان مکہ والوں کو دعوت دے دو کہ تم بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا. مطلب یہ ہے کہ دیویوں اور دیوتاؤں کو پکار لو جن کو تم اپنے اولیاء اور مددگار سمجھتے ہو. پکارو سے یہاں کیا مراد ہے, مدد کے لیے پکارو. اگر اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو ان بتوں کو, ان دیویوں دیوتاؤں کو کہو کہ تمہاری مدد کریں, یہ نہیں کر سکتے. کیا ہوگا, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض, وہ تو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. خود ہی جواب بتا دیا کہ جب یہ پکاریں گے تو اس پکار کا ان کو جواب آئے گا کوئی نہیں, کیونکہ ان کو تو ایک ذرے کی بھی اجازت نہیں. یہ جو لفظ ذرہ ہے نا, چیونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ ذریت بھی ہے. ذرہ کا لفظ بھی سورت نساء میں بھی پڑا تھا اور بھی جگہ پڑا ہے, پھیل جانے کا معنی ہے, کیونکہ جب چیونٹیاں ہوتی ہیں تو پھیل جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے انڈے ہوں گے تو پھیل جائیں گے, مراد ہے بہت چھوٹی چیز. آج کے دور میں لوگوں نے اس کو ایٹم کہا, لیکن اب ایٹم سے بھی چھوٹی چیزیں جب ڈسکور ہو رہی ہیں تو اگلے سالوں میں ہو سکتا ہے ذرہ کا ترجمہ وہ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز, پروٹون یا نیوٹرون یا کوئی اس سے بھی اندر کی چیز کرے. مراد یہ کہ ایک قطرے برابر ایک سوئی کی نوک پہ لگی ہوئی چیز کا بھی ان کو اختیار نہیں ہے. کبھی اس کو سوچیں, اور قبروں پہ رش دیکھیے, اور لوگوں کا بزرگوں کے آگے جھکنا اور دبنا دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے وہ مال ہوں فی ہی وام شر کے, اور نہ ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں کوئی ان کی شراکت ہے. یہ جو لفظ ہے نا ومال اہم فی ہما, ہما کو ہما کر کے لکھ لیجئے نیچے, آسمان اور زمین, یہ ضمیر ہے جڑ کے آئیے, اس لیے پتہ نہیں چل رہی. یہ وہی لفظ ہے جس کو اکثر ہوم ہما ہننا اس میں پڑھتے ہیں, تو فی کی وجہ سے ہو ہی میں بدل گیا, کیونکہ فی حرف جر ہے اور اس کے بعد والے لفظ کے اوپر زیر آ جاتی ہے. تو لہٰذا ان دونوں میں من شرکن, شرک کا لفظ ہے نا یہاں شراکت کے معنوں میں لکھ لیجئے, اور نہیں ہے ان کی کوئی شراکت آسمان و زمین میں, یہ مطلب ہے. وما لہم من ظہیر, اور نہ ہی اس میں کوئی ان کا کوئی مددگار ہے. تھوڑی سی آرام سے سکون سے آپ لوگ تیاریاں کیا کریں, کوشش کیا کریں کہ تفسیر سے پہلے یہاں موجود ہوں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جی کیا کہا, کہ وما لہم فیہما من شرکن, ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی شراکت نہیں ہے, کہ ان کو اللہ نے پہاڑوں کا ذمہ دے دیا, ان کو بادلوں کا دے دیا, آسمان تم رکھ لو, زمین تم رکھ لو. اصل میں پیچھے وہی قومیں سبھی چل رہی ہے جنہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈال دیا تھا کہ دنیا میں جو خیر آتی ہے نا یہ حکمرانوں کی وجہ سے آتی ہے, اور ہم تمہیں اللہ سے لے کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ان سے لے کر آؤ, اور یہی کلیہ پھر اتنا بڑھ گیا کہ مشرکین عرب کے ہاں دو طرح کے پھر مشرکانہ اعتقادات پائے جاتے تھے. ایک عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ محبوب ہستیاں ایسی ہیں جن کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتا, چاہے وہ اس کی بیٹیاں, اور وہ بیٹیاں کس کو کہتے تھے, فرشتوں کو, بیٹیاں ہوں یعنی فرشتے, یا کچھ محبوب انسان ہوں, شخصیات, بڑے بڑے نام کہہ لیجئے. وہ کہتے تھے کہ ان ہستیوں کی سفارش سے وہ آخرت میں بچ جائیں گے, یہ عقیدہ تھا. دیکھیے اس کو لوگ کیسے ٹیلی کرتے ہیں, نعوذ باللہ, لوگ کہتے ہیں, اب بات کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط بات نہ کلوا دے, کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا باپوں کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں. یہ تو آپ سب کا بھی اپنا تجربہ ہوگا کہ اپنی ماں سے زیادہ آپ کی باپ سے بنتی ہے موسٹلی, اللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یہ بات تو سچ ہے, بڑی معروف ہے کہ ماں کو بیٹا پسند ہوتا ہے, ماں بیٹے کے لیے جیتی ہے, اور باپ جب وہ بیٹی کے لیے, یا کہہ لیں کہ ماں بیٹے کی خواہش نہیں رد کر سکتی تو ماں جب وہ بیٹی کے لیے, جتنی ڈانٹ بیٹی کو پڑتی اگر اتنی بیٹے کو ماں ڈالے تو پتا نہیں کیا ہو جائے. انہوں نے نوس ولا یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ جب یہ فرشتے اللہ پہ زور ڈالیں گے نا تو اللہ کو ماننا ہی پڑے گا, لپٹ جائیں گے, پیار کریں گے, نہیں روئیں گے, پھر اللہ جھلجھلا کے کہیں گے اچھا جاؤ جو ان کا کام کر دو, یہ بہت ضد کر رہی ہے. نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. اسی طرح دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اگر سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک تو ہے, لیکن اس نے اپنے کچھ نائب مقرر کیے ہوئے ہیں, جس کو آپ کہہ لکھ سکتے ہیں کوآرڈینیٹرز کیے ہوئے ہیں, یا آپ نے جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہیلپرز کیے ہوئے ہیں, اور ان کو کچھ اختیارات دے دیے, اور اس میں مثال دیتے تھے دنیا کے بادشاہوں کی کہ دیکھو جو بادشاہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی تو نظام چلانے کے لیے وزیر مقرر کیے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے نظام کو چلاتے ہیں لیکن ساتھ اس کی مددگار ہیں. تو لہٰذا جیسے دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کسی وزیر کو رشوت دے کر ہم حکومت کا کام لے لیں گے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی واقفیت نہیں ہے آپ کی، وہ آپ کا کام کرا دے گا، تو وہ کیا فیل ہوتا ہے کہ اب ہم جس دیکھیں نا ایک بندہ کسی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے تو ہم اس کو حکمران یا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں کہہ رہے ہوتے. یہاں سے آپ کو شرک کا ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ سمجھ آ سکتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی آفس میں بیٹھا ہوا ایک شخص، کسی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص اختیار تو رکھ رہا ہے لیکن وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے. اب کوئی جائے اور اس کو کہے کہ اچھا دیکھو ہم اس کو جانتے ہوں اور ہمارے لیے وہ کوئی کاغذوں میں کمی بیشی کر دے، پیسوں میں کر دے، تو ہم کیا سوچیں کہ دیکھو اس کے ذریعے سے ہم نے کام نکال لیا. ٹھیک ہے، آج جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، جب آپ ان سے کہنا آپ ان بابا جی کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں تو وہ آگے سے پتا کیا کہیں گے، ہمیں پتہ یہ خدا نہیں لیتے تو یہ خدا سے ہی ہیں. وہی مثال ہے کہ کلرک کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پتہ یہ وزیر اعظم نہیں، لیکن اس کی پہنچ ہے وزیر اعظم تک، یہی ان کا مسئلہ تھا. اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا تو ایک دیو مالا ہے جس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میتھولوجی، لفظ سنا ہوگا کبھی آپ لوگوں نے، پڑھا بھی ہوگا کچھ لوگوں نے، ہمارے یہ اسکول کے جب میں اور بی اے کا سبجیکٹ ہے اس میں یہ پڑھائی جاتی ہے کسی حد تک، کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں. ایک پوری چین ہے، زنجیر اس کی اور دیویوں اور دیوتاؤں کا جو تصور ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو جو مسلمانوں کا ایمان دل ملائکہ ہے نا، بظاہر دیکھا جائے تو بہت باریک اور نازک سا فرق دکھتا ہے، عام آنکھ والا تو وہ فرق جان ہی نہیں سکتا، لیکن جس کو علم ہوگا، جس کو پتا چلے گا کہ فرشتے کیا ہیں، اللہ نے ان کو کام دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ کیوں کام لیتے ہیں، اچھا اگر فرشتوں سے لیے جا سکتے ہیں تو داتا صاحب سے بھی لیے جا سکتے ہیں نعوذ باللہ، پھر معین الدین چشتی سے بھی لیے جا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ علم بندے کو معرفت کے راستے دیتا ہے اور علم بندے کو توحید اور شرک کا فرق بتا دیتا ہے. لہٰذا ایسی باتیں کر کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے جو ان سے پوچھ لو، جو ان کو پوچھو کہ کیا یہ سارے حالات ٹھیک ہے، کچھ کر سکتے ہیں تو کروا لو، نہیں. ایک شرک تو یہ تھا، سمجھ آ گئی بات، کہ یہ ہمارے کام نکال دیں گے. اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے بات پڑھ لی ہے یہ ایمان بل ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ان کی جو دیو مالائی مشکرانہ تصوراتی تقسیم تھی، یہ فرشتوں پر ایمان کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی. ٹھیک ہے، آئی 23 میں ایک دوسری قسم کا شرک ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہ نفع دے گی ان کو، اور نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو. حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے. قُلُوبِهِمْ سے نیچے لکھ لیجئے، ہم سے مراد فرشتوں کے دل، فرشتوں کے اوپر سے گھبراہٹ اترتی ہے. قَالُوا، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا، کیا، قَالَ رَبُّكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے. جو دوسرے سن چکے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قَالُوا الْحَقُّ، حق کی کہا ہے جو بھی کہا ہوگا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ العلی الکبیر، اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ بہت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. بہت زیادہ یعنی انسان کو ہلانے والی آیت ہے. فرشتوں کی گھبراہٹ کا ذکر ہے، یہ کس وقت کی گھبراہٹ ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس مفسرین نے بہت کچھ کہا. سمپل سی بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی کام کروانے ہوتے ہیں تو فرشتوں کو خبر دیتے ہیں. جس طرح انسانوں میں سے مختلف انسانوں کے درجے ہوتے ہیں نا، مثال ہے، صرف اپنی سمجھ کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ سے نہیں اس کو جوڑ رہے. آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم کی مثال جو پیچھے لی اسی کو لے لیں، وزیر اعظم کے ساتھ بالکل ایک اس کا سیکرٹری ہوگا نا، ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے اگر ضرورت کے وقت میں اس کے بیڈ روم میں بھی جانا پڑے تو چلا جائے، وہ اپنے گھر پہ بھی اس کو بلا لے. اب اس کے انسٹرکشنز دے گا، یہ کر لو وہ کر لو، وزیر خزانہ کو یہ کہہ دو، وزیر زراعت کو یہ کہہ دو، دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، اب وہ جو کلوز اپ سرکٹ میں رہنے والا شخص ہے اس کو وزیر اعظم کی بات سننے کا، آنے کا، اس کے گھر میں جانے کا زیادہ تجربہ موجود ہے نا. ٹھیک ہے، اب جب وہ تجربہ ہے تو کبھی وزیر اعظم اس کو بلائے گا یا کہیں بات کرے گا تو وہ ریلیکس فیل کرے گا نا. اب نوٹ کیجئے، دوسرے لوگ جن تک وہ باتیں جاتی ہیں جو کبھی کبھی اس کو ملتے ہیں، جس کی رینج نہیں ہے، اب کیا ہوگا، کبھی کئی رات جاتے اگر وزیر اس کو بلا لے یا اس سے بات کرے، وزیر اعظم سوری، تو اس کو گھبراہٹ تاری ہوگی نا. کسی بھی بڑے انسان جس سے ہم مرعوب ہوں یا جس سے محبت کرتے ہوں یا جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو، ہم جب اس کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا دل نہیں دھڑک رہا ہوتا، یہ کیفیت ہے. اب اللہ کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے کہہ رہی ہوں. جیسے انسانوں کے مختلف درجے ہیں نا، آسمانوں میں فرشتوں کے بھی مختلف درجے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب کام دینے ہوتے ہیں تو کچھ قریب کے فرشتے، آپ پڑھتے ہیں آگے بھی پڑھیں گے، مقربین جو ہیں، جیسے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ مقرب ہیں، مثال ہے. اسی طرح رعد اس فرشتے کا نام ہے جس کو بارش اور بادل کا سارا، یعنی اب جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آسمانوں میں پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہے، آپ امیجینیشن میں اپنے طور پہ لے لیں، جو بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں نا تو عام فرشتے گھبرا کے ایک قسم کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی آواز سن کر ان کی ہوش گم ہو جاتے ہیں. چند فرشتے جن کو اللہ نے خود بخود ہی وہ صلاحیت دی ہے کہ جو اللہ کی بات سن سکے، وہ اس وقت ہوش میں ہوتے ہیں یا وہ بات کو ذرا زیادہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں. جب تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، حالات سنبھل جاتے ہیں، تو پھر وہ پہلوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے سنا ہے کہ بھائی ماں سا قائل ربو، کیا کہا تمہارے رب نے، تو اس وقت کی کیفیت ہے. یہ ایک تفسیر ہے فضیان، سمجھ آ گئی بات. جب وہ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ دور ہو جاتی، کچھ لوگ پینک ہو جاتے ہیں نا، کچھ ایموشنل ہوتے ہیں، کچھ گھبرائے ہوتے ہیں، پھر جب بات کریں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ گئے، مجھے نہیں سمجھ کیا کہہ رہے تھے، ایک کیفیت ہے. دوسری اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے. جب قیامت کے روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا، اس کی کیفیت جہاں بیان کی گئی کہ اجازت طلب کرنے کی درخواست بھیجنے کے بعد سفارش کرنے والا اور جو سفارش کر رہا ہے، دونوں بے چینی کے وہ حالت میں، دونوں بے چینی کے عالم میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب کے منتظر ہیں. آخر کار جب اوپر سے اجازت آ جاتی ہے اور سفارش کرنے والے کے چہرے سے سفارش کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے، تو اس کی جان میں جان آتی ہے، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ اوپر سے کیا جواب آیا ہے. بات سمجھ آئیے. دیکھیے قیامت کے دن کی سفارش برحق ہے، نبیوں کی سفارش ہوگی، قرآن کی سلف کی کو بھی سفارش کا ذریعہ بنایا جائے گا. تو وہاں قیامت کے دن کی گھبراہٹوں کا ذکر ہے کہ ایون کسی کی سفارش پہ اللہ نے معاف کر بھی دیا تو جن کی سفارش، مثال ہے کہ نبیوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتا ہے، تو نبی سے پوچھے گا وہ امتی جس کا دل اس وقت فوز دیا گھبرا رہا ہوگا کہ میں اس وقت کس حالات میں ہوں، کیسے ہوں، تو پھر وہ ان کو جب پتہ چلے گا کہ میں بخش دیا گیا تو ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی ہے. بات پاس ہے، یعنی یہ بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ کا ذکر بھی اس میں ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو گھبراہٹ کے اور بھی بہت سارے وقت ہوتے ہیں. ایک انسان جب دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کو توڑتا ہے، اس وقت تو مستی میں ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتا چلتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے، وہ سارے حالات گزر جاتے ہیں گناہ کے، تو بعد میں اس کے دل پر ایک خبر آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے سناتی ہوں، صحیح بخاری کی ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ کر فرماتے ہیں تو سب فرشتے خشوع خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں اور مدہوشی جیسی تاری ہو جاتی ہے. سوچیے تو صحیح، اللہ پولیس مین راہ جاتے روک لے، کوئی راستے میں ہمیں روک لے تو کیا حال ہے. اللہ مالک الملک، اللہ اس کا دل بند ہو جائے گا. جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور ہیبت اور جلال کا وہ اثر دور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے کہتے ہیں کہ فلاں حکم حق ارشاد فرمایا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، وہ بھی سن لیجیے. ابن عباس سے کسی صحابی نے روایت کی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، یعنی کسی صحابی کی بات ابن عباس سناتے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا رب تبارک اسمو جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں. ان کی تسبیح کو سن کر ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے اور سب کے سب آسمانوں کے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو حملہ عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا. ایسے ہی نا جیسے یہ میں بات کر رہی ہوں اور ایک دم مائک بند ہو جائے یا ادھر ادھر اتنی شور ہو بچے شور کر رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں تو میری آواز آپ تک نہ پہنچے تو جب وہ خاموشی ہو تو پھر آپ یہ اگلے والوں سے پوچھیں گے نا کہ کیونکہ آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے تو عرش اٹھانے والے فرشتے ویسے بھی مقربین ہیں اور اگر آپ دیکھا تو ظرف مکان کی نات نسبت بھی وہ قریب ہے تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا. وہ بتلا دیتے ہیں. پھر اسی طرح ان سے نیچے کے آسمان والوں پر والے اوپر والوں سے یہی سوال کرتے ہیں یہاں تک کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. غیب کے معاملے ہیں بس اس کو ڈرتے دل سے سن کے اپنے دل میں چیک کر ٹھان جھان کے دیکھ لیجئے ہم اللہ کی اس بات کو اس وقت سنتے وقت دلوں کو کیا باتیں. دیکھیے اللہ بظاہر کوئی حکم دے فرشتوں کو ایک تفسیر کسی کام کے کرنے کا بارش پر سو بچہ ہو یہ ہو وہ یا اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش قبول کرے نہ کرے اس میں اور اس وقت ایک قرآن کے الفاظ جو میرے آپ کے سامنے اس میں کیا فرق ہے. ایک فرق ہے بس میں آج کی زبان سے آپ کو بتا سکتی ہوں. بتا دوں آڈیو اور ویژول کا فرق ہے. وہ ویژول ہوگا ہم دیکھ رہے ہوں گے یا فرشتے دیکھ رہے ہیں یا جس حالات میں آج ہم آڈیو فارم میں اللہ کی بات میرے منہ سے آپ سن رہے ہیں. آڈیوز اللہ کی ہیں بل ہوا کلام اللہ. قرآن سنتے وقت اپنے دلوں کو چیک کرنا چاہیے گرمی سردی حال یہ وہ بیماری دکھ پریشانی جا کے کیا کرنا کر کے کیا ہے کدھر جانا جب تک اس سے بے نیاز نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ فضیہ والی کیفیت نہیں. اور یہاں لفظ ہے نا فضیہ اور ان اس کو بھی نوٹ کیجئے. فضا کہتے گھبرانے کو لیکن ان لگ گیا تو گھبراہٹ دور ہونا بالکل وہی بات ہے جو راغیبہ اور راغیبان کی کہاں پڑھائی تھی آپ کو سورت بقرہ میں وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. یاد آگی یعنی رغبہ رغبت کرنا تو ان کی لائن لیکن رغبہ عن فرام ان فرام کے معنی میں اپوزٹ معنی میں آتا ہے تو یہاں وہی معنی ہے. اور فضا ہوتا ہے جس کو آپ انگلش میں کہہ لیجئے ایکٹیو وائس اور فوزیہ پیسیو وائس ہے مجہول ہے یا یعنی پتہ کوئی نہیں کیوں ہوئی اس میں سورس نہیں پتا ہوتا اس میں عموماً فائل کا ذکر نہیں ہوتا تو گویا کہ یہ شدت کی بات ہے کہ ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے. کیا قرآن پڑھتے وقت ہم بھی تو نہیں بعد میں تھوڑی دیر بعد کسی کو پوچھتے کیا کہہ رہی تھی کیا لکھ رہی تھی کون نہیں مارے لکھ نہیں پائے تو ساتھ والے کو کہ ذرا بتانا تم نے کیا لکھا ہے یا بیچ میں فون پہ نظر پڑ گئی میسج پڑھنے لگ گئے اب کا انتظار کرتے ہیں بریک ہو کب اٹھوں جاؤں میسج کروں پھر بات چھن گئی اگلی بات آگے پیچھے ساتھ نہیں پوچھ لی ابھی کیا کہا تھا ذرا بتائے تو پھر دوسرے کو کیا کہتے ہیں وہ ذرا میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی. ہم اپنے آپ کو پوچھیں دیکھیے اللہ کے کلام کی محفل میں انسان بالکل اسی کیفیت میں ہوتا ہے جس میں قیامت کے دن کی حاضری ہوگی. یہ جو نماز ہے نا دن میں پانچ وقت کی یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ریہرسل ہے. آج دن میں پانچ بار کھڑا کر کے پریکٹس کرائی جا رہی ہے تاکہ اس دن گھبرانا جاؤ. اس لیے جو بے نمازی ہیں نا قیامت کے دن ان کے ہوش اڑے ہوں گے آپ کہہ لیجیے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوں گے. اور اگر علم کی محفلوں میں جوش علم کی محفلوں میں حسن نہ ہو کٹی پٹی محفلیں جو آ رہا ہے جو کھا رہا ہے جو پی رہا ہے جو جا رہا ہے جس کا دل چہرہ ٹانگے کو لمبی کر کے بیٹھا ہے کوئی ٹیک کے بہانے ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان محفلوں میں کوئی برکت آ سکتی ہے. بیچ میں سیل فون کی بھی اجازت ہے کوئی بات نہیں خواتین ہے بیچ میں اجازت ہے کہ بچے بھی گودوں میں بیٹھے ہیں بچے بھی ہے اور یہ بھی ہے اور کھا بھی لو اور پی بھی لو. اور بعض دفعہ تو ظلم کی حد ہے کہ درس شروع ہوتا ہے بڑے موڈ اسکاٹ گھروں میں جب کبھی درس ہوتا ہے نا تو ڈیورنگ دا درس پھر ایک میڈ آتی ہے بڑا خوبصورت سجا ہوا اسٹیل کا نہیں چاندی کا ٹرے ٹائپ ہوتا ہے اور اس میں رنگ برنگے جو اور وہ آ کے سب شروع ہو جاتے ہیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اس وقت یہ بات لیکن پبلک ہوتی ہے تو بعض دفعہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہمیں ہم کبھی اب آپ خود اپنے آپ کو اس وقت لیں آپ کے دل کی حالت ہے فضیہ والی یا میرے تو لگتا ہے ہماری حالت فضیان والی ہے بے خوف ہی ہو گئے. حدیث میں قرآن پڑھتے ہوئے رو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک عدالت کا نوٹس آ جائے نا صدر وزیر کی طرف سے چھوڑ دیجئے، کوئی ٹکٹ آ جائے ہمارے پاس کسی کا کہ آپ کی گاڑی غلط کھڑی تھی، آپ کو 500 پاؤنڈ کا یا 500 کا ٹکٹ بھیج گئے، تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمارے طوطے کیوں نہیں اڑتے؟ اتنے ریلیکس ہم، مرضی سے مرضی، ہر کام میں مرضی، مرضی سے آنا، مرضی سے جانا، مرضی کا وقت، مرضی مرضی. تو دعا کیجئے، اور یہ مانگنے کی چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر کریں، اس کو بڑھائیں. ایسے لگے آپ کو دیکھ کر کہ آپ سٹیچوز ہیں، اور آپ کی آنکھیں بھی رو رہی ہیں، آپ کا دل بھی رو رہا ہے. کب پورے سفر میں میری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ ان 22 پاروں میں کتنی دفعہ میں روئی آیتیں پڑھ کے. اور میں یقین کریں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہوں ایز اے ٹیچر کلاسز کے اندر، بعض دفعہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے، مجھے ان سسٹرز اپنی شروع کے سفر سے لے کے آج تک کی یاد آ جاتی ہیں، صرف ایک ان کی موجودگی کلاس میں میرے سے وہ باتیں اگلواتی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ بس میں بولتی ہی جاؤں، اور صرف یہ ایک ہے تو باقی بھی ان کے بہانے سنتے ہی جائیں. آنکھیں جھکی ہوئی، دبے ہوئے، خشیت، کانپتے والے چہرے، کسی کا رونا، کسی کا چہرے کا رنگ لال ہونا، آنکھیں مطلب ایسے پانی ٹپ 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 گرتا تھا. ہماری ایک ایسی اسٹوڈینٹ کی ایک کلاس میں کہ جب کلاس شروع ہوتا تھا نا تو رونا اس کے آنکھوں سے، پھر ایک ٹشو اٹھاتی تھی، پھر دوسری، اخیر اس کی دوستوں نے چھیڑ ڈال دی تھی صبح کلاس شروع ہوتی تھی کہ اس میں ذرا 7 ٹشو پیپر رکھ لو ڈبا، اس کو ٹشو پیش کر رہی ہوتی تھی ساتھ والیاں، اتنا بھر ہوتی تھی. اور میں فیل کرتی ہوں جتنی ہماری دنیا کی یہ مصروفیات اور بھاگ دڑے بڑھتی جا رہی ہے نا، اور مجبوری کہہ کے آتے ہوئے بھی تو رستے میں 4 کام کر کے اور جاتے ہوئے بھی کرنے، یہ مجبوری ہے ہماری. یہ تو نہیں کہ دل ہرے نہیں ہے، الحمدللہ دل بڑے اچھے ہیں سب کے، لیکن یہ زندگی کی جو مصروفیات ہیں نا، انہوں نے ہمیں کھا دیا. میں صبح سے لے کے اس وقت تک لٹرلی جان کے نام میں کبھی کو فون لیتی ہوں، سب کو پتا اور کرتا بھی کوئی نہیں، صرف یہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری آپس میں میسجنگ اور ٹیکسٹ ہوتا ہے. شاید کبھی میرا حال مہینے میں ایک بار کوئی 1 یا 2 منٹ کی بول کے بات ہوتی ہے، نہ میں صبح کے گھر والوں سے بولتی ہوں. میں کہہ سکتی ہوں کہ صبح سے لے کے اب کلاس میں آنے پڑھانے تک میں گن کے بتا سکتی ہوں کتنے جملے بولے ہیں، ایک لفظ نہیں بولی میں. کیوں؟ مجھے خشیت، مجھے دل کر رہا تھا میں نہ میں اس کو سمجھوں، میں چھوٹی بات تو نہیں آپ کو پڑھانے آ رہی نا، میری چھوٹی سی. اب آپ دیکھیں نا کہ استاد کے ہاتھ میں تو کتنی بات ہے، میں ایک آیت پہ جوش دیے بغیر آگے گزار دوں، آپ کو لگے کبھی نہیں وہ آیت آئی تھی، اور اگر اس کو ایمفیسائز کر کے بات کروں تو ہو سکتا ہے آپ کے، اچھا میں تو ترجمے میں غور ہی نہیں کیا تھا، فرق پڑتا ہے نا. تو اس دل کو خالی کر کے بیٹھے، آنکھیں چکی ہوئی اور روئے اور دبی ہوئی شکل ہے، اور آپ کے چہروں کا یہ حسن جو ہے نا، یہ دوسرے سے بات کرواتا ہے. آپ کی اسی، آپ کا یعنی آپ ہوں گے کہ جو اس کتاب، اس محفل کی روحانیت کو برپا کریں گے، اور یہ دل کی کیفیت ہے، یہ اوپر سے نہیں بوجھ کی جا سکتی. حتی اذا فزیع عن قلوبهم، یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے بھی دل ہوتے ہیں. کیسے ہوتے اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہارٹ والا دل ہے یا کون سا. روایات سے بھی فرشتوں کے دلی کیفیات کا کچھ تذکرہ ملتا ہے. قالوا ماذا قال ربكم، ایک اور بات اس سے لکھ لیں، فرشتے بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، یعنی وہ رب السماوات والارض ہے، انسانوں کا رب ہے نا. اور رب آپ کو پتا ہے، رب یو رب تربیہ، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، سسٹینر، کام کرنے والا، یعنی فرشتوں کی بھی ضروریات کو رب ہی پوری کرتا ہے. امیجن تو کریں، میرا آپ کا رب کتنی بڑی ذات ہے، وہ کس طرح وہ ہمارے لیے ساری چیزوں کو لاتا ہے، اور ہم اس کا حق ادا کرنے آ جائیں، کرنے کی کوشش کر لیں، واللہ ہی ہم نہیں کر سکتے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ماں قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا وہ حق ہی ادا نہیں کیا. چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ایرم ساری ونڈوز بند کریں گی، ادروائز مجھے نہیں لگتا آپ یہاں اس روم کی روشنی کی وجہ سے انجوائے کر سکیں. لیکن میں نے جب دیکھی تھی تو رات کا وقت تھا. اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اس کی ذات کو اگر ہم پہچان جائیں تو کیا کیفیات ہوتی ہیں. ساری لائٹیں بند کرتے ہیں، اور آن لائن والوں کو میں ویزا کیو پہ دے دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ وہاں پلے کر دیجئے، لنک نہ دے لیکن روم میں پلے کر دیجئے. یہ بند کیجئے پھر لگائی دیں. صرف اس وقت یہ آپ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے، حالانکہ آپ کو پتا کہ ایک ایک منٹ ہم چاہتے ہیں کہ تفسیر کے اوپر ہی لگے، لیکن یہ وہ کیفیت پیدا کرنے کی ہماری کوشش ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارا رب دنیا کو سجا کرتا ہے. بیسیکلی اس میں ہمیں کائنات کی کچھ تصویریں دکھیں گی کہ کیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے رزقوں کو کرنے والا ہے. اور جی اب مجھے لگتا ہے شروع میں کچھ ستاروں کا تقابل ہے سائز کا, اور اس کے بعد سے دوسری چیز. جی ٹھیک ہے, میں نے آپ اس کو دیکھیں اور ساتھ سے غور کرتے جائیں, تھوڑا تھوڑا لکھا آ رہا ہے اس کو پڑھتے جائیں. یہ دیکھیے یہ گلیکسیز ہے, آپ کو وہاں سے سب کو دور تک دکھ رہا ہے؟ ایمان یقین سے بتائیے ذرا اس ساری تصویر کو دیکھ کر کیا فیل ہو رہا ہے. یہ ہمارے سولر سسٹم کے یہ مختلف اسفیئرز ہیں, ایسے نہیں لگ رہی جلیبی کی طرح گھومی ہوئی. یہ ہیں وہ جہاز اور چیزیں جن تصویریں بنتی ہیں, اور یہ جو آسمانوں پہ بھیجتے ہیں شٹلز, یہ اللہ کی مخلوق. دیکھے میں نے ان کی چند دن پہلے پوری ویڈیو دیکھی, اتنا انجوائے کیا. ٹیڈی بیئر اور پانڈاز, یہ ہے وہ رب. اتنا بڑا گلوب ہے, اس کی وسعتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ آسمانوں کی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں نا, حرز حتی پوزیان, تو یہ سب کچھ اوپر آسمانوں میں. یہ دیکھیے یہ اب آپ کا اوپر ہمارا یہ حلا ہے. کتنے کروڑوں ملین ٹریلین ستارے ٹانک لیں تو اتنی خوبصورتی نہیں بن سکتی. یہ ملکی ویز, یہ دیکھیے اس کی لمبائی پڑھے, لاکھوں سال لمبے ہوتے. یہ بھی ایک گلیکسی ہے, اس کی یہ اس کا جو ڈائی میٹر ہے یہ بتایا گیا. ہم سب اپنے دلوں کو اس طرح اللہ کی بڑائی کے ساتھ سے بسیج دیں کہ سب دنیا داریاں نکل جائیں, سب آرٹیفیشلنس نکل جائیں ہمارے اندر سے. یہ ہے آپ کی دنیا اوپر سے, یہ چاند سورج تھا, یہ مختص بھی آ رہے ہیں, یہ مرکری ہے غالباً, یہ سن ہے. اللہ اکبر, حتی پزیان قلوبہم. یہ دیکھیے یہ ایک تو ہماری دنیا کے ملک ہیں نا, یہ آسمان کی ساری اسٹیٹس ہیں, اور ان کے کبھی آپ رنگ دیکھیں کھلتے ہوئے چلتے ہوئے. میں جب یہ رات کو دیکھ رہی تھی چند دن پہلے, میں نے دیکھی, میں نے اسی دن سے نیت کی تھی کہ آپ کو مکی صورتوں میں دکھاؤں گی. تو میں اس وقت اکیلی تھی گھر رات کو, اور ایسی دیکھ رہی تھی, تو بلیو می میں آپ کو مجھے کیا لگ رہا تھا. اب آپ کو اسکرین پہ اس طرح نہیں دکھے گا جو مجھے دکھ رہا ہے, اور رات کو اتنی چمک, اتنی شائنی, یہ سب ٹوئنکل ٹوئنکل جو ہے نا, یہ ستارے ہیں چمک رہے ہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ آسمان کی تو جنتیں ہیں. تو بالکل جب یہ ختم تو مجھے ایسے لگا میں جنت سے ہو کے آئی ہوں. اب میں یہ سوچی کہ اللہ تھوڑا اور اوپر جانے دیں, اس سے اوپر ہی تھوڑی سی پھر, یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خوبصورت کوئی باغ ہوتا ہے نا, تو پہلے جو رستے اور پیسیجز ہوتے ہیں اس میں ہی پھول شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سوچی تھی کہ یہ آسمانوں پہ یہ جنتوں کے راستے ہی ہیں نا, مرتے ہی ہماری روح بھی جائے گی ادھر سے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. تو میں سوچی تھی کہ واقعی میں اندازہ کر سکتی ہوں اس کو دیکھ کر, سوچ تو نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی حسین ہوگی. انہی گلیکسیز اور انہی فینٹیسیز میں سے کوئی فینٹیسی ایک جنت کے نام پہ ہوگی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. دعا کیجئے کہ ہمارا دل اللہ کی بڑائی سے جچ جائے, پھر کوئی غم نہیں لگتا, کوئی فکر, کوئی خوشی, کوئی بڑا چھوٹا رہتا ہی نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ کی بات, اللہ کا نام, اللہ کی ذات, چلنا پھرنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, ہر چیز. یہ دیکھیے یہ اندر کے رنگ دیکھیے اس کے سارے کتنے شارپ کلرز ہیں, اور یہ ریئل کلرز یعنی آسمانوں میں جو رہے ہیں. یہ آپ اگر میری اسکرین سے دیکھیں نا تو یہ گوٹی لگ رہی ہے, یہ جو گولڈن سے نا چیزیں پرپل کے اوپر ڈارک سی گولڈن, یہ آپ دیکھیے ऐसे लग रहा है किसी फैंसी सूट की फैंसी तस्वीर शर्ट की पिक्चर्स हैं, और ये सब कुछ है, ये धोखा नहीं है, और फरिश्ते यहां बैठे अल्लाह की बातें सुन रहे होते हैं, और इससे बहुत ऊपर। ये तो हम ज्यादा से ज्यादा आसमान दुनिया से भी बहुत नीचे की तस्वीरें ले सकते हैं ना। आपको पता है कि आसमानों के अंदर सोने और चांदी बरस रही है, टिड्डियां बरसी थी। अल्लाह के नबी जब मेराज के मौके पे गए थे तो आपने सिदरतुल मुंतहा पे सोने की टिड्डियां गिरती हुई देखी। वो क्या होगा किसी दुल्हन का इस्तकबाल, और क्या ये उस बादशाह और मालिक के घर का दरवाजा है। अल्लाह के घर के अंदर खड़ा होकर इंसान, मैंने देखा लोग वहां भी झगड़ रहे हैं, और ये उसी की किताब है। जिसका आसमान देखा है, जिसकी गैलेक्सीज देखी, उसी का घर भी है, उसी का कुरान भी है। और मैं सोचती हूँ ये कुरान है जो अल्लाह तक लेके जाता है आपको, बिलीव में। ये अल्लाह की किताब दिलों को हर फिक्र से, हर गम हम से आजाद कर देती है। वमा कदरुल्लाह हक कदरी والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى اما يشركون। ये उसका घर है, अब इसका हुसन आप देख लें। है ना आसमान से जमीन तक उसकी, और ये देखिए जरा सफे, जैसे ये सफे है ना, इस तरह हदीसों में आता है कि आसमानों पर फरिश्तों की सफे हैं, और यहां जाने को मोमिन का दिल तड़पता है और बेचैन होता है। कभी सोचेंगे सब झुक रहे, अब देखिएगा कैसे लगेंगे। मैं जब वो छोटे भी उम्र का जो हिस्सा सोचती ना, ये मंजर बहुत नजरों में खुपता था। सब एक सब एक डायरेक्शन, दुआ कीजिए अल्लाह आज नबी की उम्मत का इससे फोकस्ड करते हैं, एक डायरेक्शन। और देखिए कोई ये भी नहीं है, एक छोटी सी चीज आपको गौर कराऊं, जब कभी मौका मिला वहां जाके अल्लाह ने गौर कराने का तो वो तो बात की बात है। यहाँ देखिए कि मैं एक छोटी सी रोक के बताती हूँ। देखिए किबला मिडल में है ना, राइट। मैं इसको कोई ऐसी जगह पे रोकती हूँ जहां आपको पूरा दिखे मंजर। अल्लाह अकबर कबीरा सुभान अल्लाह। ये देखिए जी, अब आप सब जरा गौर से देखिएगा मैं उसको। ये किबला ना, लोग चारों तरफ है ना, मुख्तलिफ रुख है सबके, बात फाजी है मेरी, सबका रुख फर्क है ना। इधर वालों ने इधर मुंह किया हुआ है, इधर वालों ने इधर किया हुआ है, इन्होंने हर एंगल पे डायरेक्शन फर्क है ना। ये भी तो हो सकता था ना, इमेजिन कीजिए कि यहां खाना कब होता और सब सीधी रुख में होते हैं, राइट, पॉसिबल है कि नहीं। जब पहली दफा मक्का जाते हैं तो ये चीज ही नहीं समझ आती। यहां तो हम किबला बिछाते हुए, जानवर बिछाते हुए इधर से जरा से इधर कर देना तो फतवों पर फतवे शुरू हो जाते हैं लोगों के, कि आपने तो पता नहीं क्या कर दिया। आप नोट कीजिए, ये कायनात का दर्स है, सबक है। सारे इख्तलाफात के बावजूद, रंग और नस्ल के फर्क के बावजूद, डायरेक्शंस के फर्क होने के बावजूद, सजदा एक को करो। इधर वाले इधर से कर लो, इधर वाले इधर से कर लो, इधर से कर लो, इधर से करो, करो एक को। ये है तौहीद। अगर एक तरफ कर दिए जाते ना रुख, तो कायनात का एक खामोश सबक यह था कि नहीं, बस एक खास नहज है मुसलमानों की और दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा दीन कितनी क्वालिटी का दीन है, कितना खूबसूरत तरीके से इन चीजों को लेके आता है। और जो लोग आप में से जा चुके हैं उन्होंने इस मंजर को किया। ये जहां की ऊपर की तस्वीरें है ना, ये जहां ये डोम है, ये छत है, आपने देखा होगा। अमूमन औरतों को नहीं जाने देते। आज से चंद साल पहले अल्लाह ने तौफीक दी, रमजान था या क्या, तब इतनी सख्ती नहीं करते थे औरतों के जाने पे, शायद तब ये नया नहीं बना था। मेरा फेवरेट स्पॉट जो थी ना, वो इनके पास ऊपर थी, छत के ऊपर। रोजा भी वहीं खोल लो, पढ़ो भी, ऊपर जाओ भी, यानी इस तरह लगता है कि हम बिल्कुल अल्लाह के करीब आ गए। अब वो कैफियत मैंने, वो जो आजकल के स्पेयर्स बने हुए ना, जो उन्होंने टेम्परेरी बनाया, उसमें जाके फील की। छतों के अंदर, बरामदों के अंदर झुकना मजा ही नहीं आता, ऐसे इतने पर्दे बीच में। तो ऐसे लगता है कि बस इंसान अपने आप को बेबस कर दे और फील होने लगता है कि अल्लाह की जात है। तो इसकी बड़ाई को जानना है। हम अपने गमों से निकल आएंगे, परेशानियों से निकल आएंगे, नफे नुकसान से निकल आएंगे, अपने ग्रजिस खत्म कर देंगे, اس نے مجھے یہ کہا, وہ میرے سے ناراض ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, اس نے میرا حق نہیں لیا, وہ نہیں کیا. تم ہو کیا؟ اتنا 1.5 فٹ کا بندہ یا 5-6 فٹ کا بندہ اپنی ذات کوئی منوا رہا ہے آج تک؟ تو اس رب کو نہیں مانتے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کے لیے ہر چیز ماننی آسان ہوتی ہے. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا حقیقت میں میرے دل میں اس کی خشیت ہے. اور یاد رکھیے کہ جس نے کائنات کے اس سبق کو پڑھ لیا پھر وہ فیل نہیں ہوگا, پھر اللہ اس کی قدر ضرور کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اس لیے یہ 4 دن کی زندگی اس کے دکھ غموں کو پیچھے ڈال کے دین کی بڑی تصویر دیکھے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب سینے میں قرآن آتا ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے. بلیو نہیں, یہ پھر اس وقت کی کہانی ہے. پرسوں ہم نے پہلی دفعہ ناروے کی جو کلاسز نا اس میں یہ پیکج اناؤنس کیا. ابھی تک ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ادھر اب پیسوں میں ہوتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں ہمارے ساتھ لیتے. بلیف میں اب اس وقت ان کی وہی حالت ہوئی ہے جو آج سے 2 مہینے پہلے خطہ ٹور میں تھی. خطہ سمجھتے ہیں نا جو ہم نے ایک ٹرپ کیا تھا. کل مجھے میسج آئے, میں اس کو تھوڑا سا انجوائے کر رہی تھی. جب پرسوں کی بات ہے, کل آئے تھے صبح, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ, جیسے وہ چپ کے کام کرنے کے عادی ہیں نا, مجھے نہیں بتاتے, کہتے کہ ہم نے لندن کورس والوں کی تکمیل پہ سب نے آنے کا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے آپ کی اس تکمیل پہ آنا ہے. اب یہ عمرے کا پیکج ہمارے منہ میں رال ڈال رہا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. پھر ایک دو کوشچن میں, ایک سیم وہ کوشچن بھی تھا جو آپ کا بھی یہاں اٹھا تھا, محرم عورت کا ہو کے نہ ہو, کیونکہ کچھ ویڈیوز بھی ہیں ہماری کلاسز میں, اکیلی عورتیں بھی ہیں, متعلقہ بھی ہیں. تو خیر ان کا کوشچن جو بھی تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں. تو میں نے کبھی کسی کو اپنی بات سے کچھ نہیں کہا, جو حکم ہے وہ حکم ہے. لیکن میں نے ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا, پیار سے لکھا تھا آف کورس, کہ جن کے محرم نہیں ہے وہ لندن میں آ جائیں, بعد میں ہماری تو محرم ہے وہ وہاں چلے جائیں. یہی کہہ سکتی ہوں زیادہ سے زیادہ. یقین کریں کہ 2 گھروں سے بھی انکوائری آئی ہے, ایک کی 6 کی اور ایک کل کنفرم ہوئے 15 لوگ ایک گھر کے ہمارے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں مارچ میں. یعنی میں سوچتی ہوں کہ قرآن بندے کو بدل کیسے دیتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی مل گئی آپ کو جس دن, تو پھر آپ کہیں گے قال الحق, یہ حق ہے. وہ کہتے ہیں یہ چانس ہمیں مل سکتا ہے زندگی میں کبھی, کہ ہم وہاں بیٹھ کے پڑھیں جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے. عمرے تو ہم بہت سارے کریں گے, اللہ حج بھی کرائے گا. یہ ساتھ ایسا اچھا ساتھ ہمیں مل جائے ساتھیوں کا, یہ ہو نہیں سکتا. اور میں نے کل پھر اس کے جواب میں ان کو ایک میسج لکھا کہ میں آج ہی سوچ سوچ کے انجوائے کر رہی ہوں کہ جب میں وہاں بیٹھ کے, کوئی اگر اللہ نے توفیق بھی پڑھانے کی, تو میں نے نام لکھے چند لوگوں کے کہ آپ بھی میرے سامنے ہوں گی, آپ بھی میرے سامنے ہوں گی. میں تو نہیں سوچ سکتی کہ میرے تو ابھی بھی, کیونکہ ہماری ایسے ہر کلاس میں ہوتے ہیں. میں آج ابھی پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں, ایک آدھ ساتھی ایسے کہ جب وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے نا وہاں ناروے میں پڑھاتے ہوئے, تو میں کہتی تھی اب کوئی بھی نہ بیٹھا ہو تو مجھے پرواہ نہیں. اس طرح ہوتا ہے اور ہر کلاس میں ہوتا ہے, یہاں آپ کی بھی ہوں گے, امریکہ میں بھی ہوں گے, جہاں بھی کلاسیں ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ 10-20 باہر غیر جتنے مرضی لوگ ہوں, پتہ نہیں میری ان سے کوآرڈینیشن ہو پاتی ہے نہیں, میری وہ فیلنگز, میری افیلیشن نہیں جو میری آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوڈینٹس کے ناطے سے ہوتی ہے. تو لیکن میں اتنی خوش ہوں اس بات کے بعد, میں نے کہا دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, جو سوچو وہ ہو جاتا ہے. واللہ ہی یعنی یہ سوچ کے تو بس میرا تو دل, جس کو کہنا تھی نا, نچڑتا ہے اندر سے کہ اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے اب خواہش کرتے ہوئے بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الحق, فرشتے کہتے ہیں وہ حق ہے, جو کہ حق ہے. یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے, آپ واپس نوٹس پہ آ جائیں. حق ہے یہ, رب کی بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں, اس کی گرامر سمجھ آئی ہے کہ نہیں, اس کا لفظی ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں. لیکن یہ یقین رکھو کہ رب کہتا حق ہے. کتنی بڑی سپردگی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا آپ رب کے سپرد کر دے. مجھے شعر آتا نہیں ہے فارسی کے علامہ اقبال کا, لیکن اس کے لفظ میں سپردم کا لفظ بار بار آتا ہے. چمی گوئن, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا, کیونکہ تو وہ ہے جس پہ میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں. یہ ٹرسٹ توحید ہے. اپنا سب کچھ اس مالک کو دے کے کو تو میرا نقصان نہیں کرے گا. بی بی حاجرہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا اپنے شوہر کو جب اسی گھر کی آبادی کے لیے ان کو چھوڑا تھا, تو کیا کہا تھا یہ بتا دیں کہ اللہ نے کہا آپ کو کہ میں چھوڑ دیا مجھے؟ ہاں اتنا ہی کہا یس سر ہلا دیا ہوگا, کہا پھر جائیں, پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. وہو العلی القبیر, اور وہی بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے, بہت بلند و بالا.